بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خدا متعال کا انتہائی شکر ہے, انتہائی احسان ہے, اس نے ہمیں اپنے دین کے بارے میں, اپنے ماحول کے بارے میں سوچنے سمجھنے کا موقع دیا ہے, اور فکر کا, اور اپنی جہد کو معین کرنے کے لیے ایک موقع نصیب کیا. جو موضوع ہمارے پاس ہے بہت وسیع ہے ایک اعتبار سے کہ ظاہر درپیش مسائل اور اس کا حل, تو یہ تو ظاہر اصل معاملہ یہی ہے, تو یہ بہت وسیع موضوع ہے. لیکن اس وسیع موضوع کو ہم کوشش کریں گے کہ اس کی کلیات جو ہیں, جو اس کے اصول ہیں, اس کے اوپر چند منٹ عرائض پیش کریں آپ کی خدمت میں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مجھے ایکو کچھ زیادہ آ رہی ہے, اگر آپ کو بھی ایسی محسوس ہو رہی تو تھوڑی سی ریکویسٹ کر لیں ایکو کم کر لیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بہت ساری چیزیں کچھ اس انداز میں ہوتی ہیں کہ آپ ایک دفعہ اس کا موضوع سمجھ لیں تو پھر مسئلے کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. جیسے ڈاکٹرز کے پاس جب مریض جاتے ہیں تو یہ مشکل کم ہوتی ہے کہ بیماری پتہ چل جائے تو اس کا علاج کیا ہے, یہ تو بکس کے اندر بہت زیادہ موجود ہے. اصل مشکل یہ ہوتی ہے کہ ڈائگنوس ہو کہ بیماری کیا ہے اور وہاں سے پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے. یہ کہ بیماری کیا ہے اس کے لیے بھی بہت سارے مراحل ظاہر ہے کہ انسان کی بیماری کو جاننے کے لیے پیش آتے ہیں. آپ کے پاس موضوع ملت کو درپیش مسائل, یہاں سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ یہ ملت کون سی ہے, اس ملت کی شناخت کیا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں ملت کو درپیش مسائل, ظاہر ہے کہ جس کانٹیکسٹ کے اندر ہم اور آپ موجود ہیں اس میں ہم ملت تشیع کے بارے میں بات کر رہے ہیں, جن کو پاکستان میں اہل تشیع کہا جاتا ہے یا شیعہ کہا جاتا ہے, اہل بیت کے چاہنے والے کہا جاتا ہے. لیکن یہ ایک جملہ یا ایک اصطلاح یہ کافی نہیں ہے. ہم سب نے اپنی شناخت کو اس عنوان کے ذریعے سے رکھا ہوا ہے لیکن ہمارے اہداف پھر بھی مشکل ہیں, مختلف ہیں. یعنی سب سے پہلے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آپ جب اس گروہ کو, اس مجموعے کو ملت تشیع کے نام سے پہچانتے ہیں, اس کے اہداف آپ نے کیا طے کیے ہیں. ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو شاید اس موضوع کی گہرائی کو نہ سمجھ سکیں کہ اہداف طے کرنے سے کیا ہوگا. معاملے کو اگر ان جزئیات میں لے کے جائیں تو اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ جب آپ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں, خاص کر لمبی مدت کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کی چھوٹی سی ایک غلطی بہت بڑا اثر دے گی. پھر آپ کے پاس واپسی کا امکان نہیں ہوتا. کنسٹرکشن کی طرح مثلاً جن لوگوں نے مسجد بنائی ہوگی, ظاہر ہے کافی سال پہلے انہوں نے مسجد بنائی ہوگی, تو انہوں نے یہ سب سوچا ہوگا کہ یہاں یہاں پر پلرز ہوں گے. آپ کے پاس یہ امکان بہت کم رہتا ہے کہ ایک چیز جو ہو چکی ہے حتیٰ کنسٹرکشن کی دنیا میں, اس کو انڈو کریں, دوبارہ سے انجام دیں. اگر آپ قوموں کے معاملے میں یہ کام انجام دیں تو آپ کو بعض اوقات دو دو نسل کا فرق پڑتا ہے. ایک نسل نے ایک کام کے اوپر محنت کی, 30 سال کے بعد تقریباً آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ کام صحیح نہیں ہوا. اب اس کو کسی جگہ تک پہنچا کر ایک دوسرا ہدف شروع کریں, یہ سمجھ لیں دو نسلیں گئیں آپ کی. تو قوم کے اندر جو مشکل پیش آتی ہے وہ یہ کہ اگر آپ نے اپنے اہداف کو معین نہیں کیا, اور اہداف کو معین کیے بغیر یا غلط اہداف کو ہدف بنا کر آپ چلنا شروع ہو گئے تو ہوگا کیا پھر؟ 25-30 سال کے بعد آپ کو کچھ اندازہ ہوگا کہ یہ وہ ہدف نہیں تھا جس کے اوپر ہمیں کام کرنا تھا, جس کے اوپر ہمیں اپنی ریسورسز لگانی تھی. اور وہ ریسورسز بھی کیا ہے؟ ریسورسز بھی ایسے نہیں ہیں کہ جو ان لمیٹیڈ ہیں آپ کے پاس. آپ کے پاس لمیٹیڈ ریسورسز ہیں. معاملہ صرف پیسے کا نہیں ہے ریسورسز کے اندر, سب سے بڑا معاملہ وقت کا ہے, سب سے بڑا معاملہ اپرچونیٹی کا ہے. آپ کو مثال کے طور پر پریکٹیکلی اگر دیکھیں تو جب 1979 کے اندر انقلاب اسلامی رونما ہوا تو ہمارے پاس ایک اپرچونیٹی کریٹ ہوئی، ہمارے پاس ایک موقع نصیب ہوا. ہم انقلاب کی بالکل ہمسائیگی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. پاکستان بلا شک و شبہ ان ممالک میں سے تھا کہ جو تاریخی طور پر، ثقافتی لحاظ سے، حتی عمارت اور مختلف فنون کے اعتبار سے ایران سے اپنا اثر لیتا ہے. آپ جا کے دیکھ لیجیے تاریخ کے اندر کس طریقے سے علماء ایران سے آتے تھے، کس طریقے سے حرکت آرکیٹیکٹس آتے تھے، کس طریقے سے انجینئرز آتے تھے ہندوستان، شعراء آتے تھے، مورخین، مفکرین، فلاسفر، یہ سب آتے تھے اور یہ اپنے کام کو برصغیر کے اندر انجام دیتے تھے. تو برصغیر کی ایک تاریخ ہے ایران سرزمین سے اثر لینے کی. حتیٰ آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہ بھی وہاں سے آئے اور اس طرح سے. تو جیسے ہی وہاں پہ انقلاب رونما ہوا 1979 میں، تقریباً کنفرم تھا کہ انقلاب پاکستان پہ اپنا اثر ڈالے گا. اچھا اب یہاں پر ہمارے پاس ایک موقع نصیب ہوا پاکستان کے اندر. کیا موقع نصیب ہوا؟ بھئی ہم نے جب اس سے 30 سال پہلے پاکستان بنایا تھا تو کس نعرے پہ بنایا تھا؟ لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ بنایا تھا. آپ نے کہا تھا ہم پاکستان بنانا چاہتے ہیں تاکہ یہاں پہ اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، دو قومی نظریہ اور قرارداد مقاصد اور فلاں فلاں. 30 سال کے بعد آپ کو ایک اتنا اچھا موقع نصیب ہوا، آپ کی ہمسائیگی کے اندر ایک ملک کے اندر اسی فکر کے اوپر ایک حکومت بن گئی. تو آپ کے پاس کام کیسے آسان ہوا؟ کام ایسے آسان ہوا کہ آپ دیکھیے اس کے ساتھ مل جائیے، وہ بھی اسی نظریے پہ کام کر رہا ہے. تاریخی طور پر آپ نے متاثر ہونا ہی تھا، نظریے کے طور پر آپ اسی پیمانے کے اوپر کام کرنا چاہ رہے تھے جس پیمانے پر آپ تشکیل پائے تھے. تو اس موقع کے باوجود وہ فائدہ ہمیں کیوں نصیب نہیں ہوا؟ اب مثال کے طور پر ہم نہیں سمجھ پائے کہ اس زمانے کی ریکوائرمنٹس کیا تھیں، اس زمانے کی ضرورتیں کیا تھیں، تقاضے کیا تھے، ہمیں کیا تیاری کر لینی چاہیے تھی، ہمیں کس طریقے سے آگے بڑھ لینا چاہیے تھا. فرض کر لیتے ہیں کہ ہم نہ سمجھ سکے. 30 سال گزر گئے، اب ہمیں سمجھ میں آئے 40 سال کے بعد مثلاً کہ اس وقت یہ ہو جانا چاہیے تھا. یہاں پہ کوئی واپسی کا یو ٹرن تھوڑی ہے. جو موقع آنا تھا وہ آ چکا، جو جانا تھا وہ جا چکا، اب معاملہ ختم ہو گیا. اب معاملے کو آپ کو کسی اور انداز میں دیکھنا پڑے گا. تو مثال کے طور پر ہم کبھی بھی یہ نہیں کر سکتے کہ ہم یہ کہیں کہ چونکہ پہلے وہ موقع تھا اب بھی ہوگا. بھائی دنیا ہمارے انتظار میں تھوڑی 40 سال بیٹھی رہی، دنیا تو آگے بڑھ رہی ہے، اپنا سفر طے کر رہی ہے. تو پہلے 40 سال پہلے بہت سادگی تھی معاشرے کے اندر، لیکن مثال کے طور پر اب 40 سال گزرنے کے بعد ہم سوچیں کہ یہ وہی سادگی کا زمانہ ہوگا. نہیں، وہ سادگی نہیں ہوگی، اس میں اور اس میں بہت فرق ہوگا. اب ہمارے پاس بہت سارے تجربے موجود ہیں، نہ صرف ہمارے تجربے موجود ہیں، دشمنوں کے تجربے موجود ہیں. یہ وہ مشکل ہے جو ہم کو درپیش ہے اس وقت. پہلی مشکل کیا ہے میرے خیال میں ہماری پہلی مشکل یہ ہے کہ ہم اپنی شناخت حاصل کریں کہ بھائی یہ جو ہم کہتے ہیں ملت تشیع پاکستان کے اندر، اس کی شناخت کیا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں اس کی آئیڈینٹیٹی یہ قوم ہے، اگر یہ قوم ہے اس کے اہداف مختلف ہیں، اس کے کچھ مقاصد ہوں گے. پھر اگر یہ انہیں حاصل نہ کر سکے باقی سارے کام کر لے، کامیاب نہیں کہلائے گی. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انقلاب اسلامی ایران، اس کی ایک شناخت ہونی چاہیے. مثلا جس طرح ہر ملک کی ایک شناخت ہوتی ہے، مثلا ہالینڈ کی، جرمنی کی، جاپان کی، کیا ایران کی بھی اسی طرح کی ایک شناخت ہے؟ نہیں، ان سے بہت مختلف ہے. نہ صرف ثقافتی اعتبار سے مختلف ہے، تاریخی اعتبار سے مختلف ہے، ملک ہونے کے باوجود یہ عام ملک نہیں ہے. مثلا اگر جرمنز یہ کریں کہ اپنے ملک کو کی اکانومی کو ڈیولپ کر لیں، اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کے اوپر بہت زیادہ کام کر لیں، ان کی زندگی میں مشکلات برطرف ہو جائیں، مادی مشکلات، اور وہ ایک اچھی خوبصورت متوازن زندگی اپنے معیار کے مطابق گزار سکیں، جس کی انہوں نے تعریف کی بھی ہوگی، یہی کام ایران کر لے. مثال کے طور پر ایران کے اندر بسنے والے تمام ایرانیوں کو وہ فلاح نصیب ہو جائے جو اسکینڈینیوین کنٹریز وعدے کر رہے ہوتے ہیں، ہالینڈ مثال کے طور پر، فنلینڈ، سویڈن، ڈنمارک، ناروے. اگر وہی سب کچھ ایران کے اندر مل جائے، کیا معاملہ ختم ہو گیا؟ تو ہم کہیں گے نہیں، یہ تو فنلینڈ نے بھی کیا تھا، تو پھر آپ انقلاب کیوں لائے تھے؟ اور پھر اسلامی انقلاب کیوں لائے تھے؟ تو ملک ہونے کے ناطے شاید یہ چیزیں آپ کے لیے ضروری ہوں، لیکن آپ کے اہداف کو پورا نہیں کریں گے. اگر آپ نے صرف یہی کام کیا آپ کامیاب نہیں ہوں گے. تو مثال کے طور پر اگر ایران میں کوئی پریزیڈنٹ آئے مثلاً اور وہ یہ کہے کہ ہم اپنے شہریوں کو یہ دیں گے یہ دیں گے یہ دیں گے اور اس کے اوپر وہ ووٹ لے کے کامیاب ہو جائے اور اس کے لیے حکومت کرے اور وہ سب وہ فراہم کر بھی دے, تب بھی ہم کہیں گے یہ کامیاب نہیں ہوا. کیوں کامیاب نہیں ہوا؟ بھائی آپ کی شناخت یہ نہیں تھی. آپ کوئی مثلاً ویسٹرن کنٹری تھوڑی ہیں جس کی شناخت یہ ہوتی ہے کہ وہ مثلاً وعدے کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آج آپ کو 7 دن کام کرنا پڑتا ہے, پھر ہم 6 دن کر دیں گے, پھر ہم 5 دن کر دیں گے, پھر ہم 4 دن کر دیں گے, آپ کو زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا, باقی آپ اپنے جو دل میں آئے وہ کیجیے گا. پھر آپ کی اسلامی شناخت کہاں گئی؟ اس طریقے سے ہم ہیں. اگر ملت تشیع پاکستان کے اندر اس کا معاملہ بس اتنا ہے کہ پاکستان کے اندر بہت ساری اور بھی قومیں بس رہی ہیں, اسی طریقے سے ایک قوم بستی ہے جس کو شیعہ تعبیر کرتے ہیں, اور جس طرح پاکستان کی دوسری اقوام نے اپنے لیے اہداف بنائے ہوئے اس کا بھی ایک ہدف ہے اسی کا جیسا, تو پھر میں کہوں گا پھر ہم شناخت میں کسی اور رائے کے اوپر چلے گئے. سب سے پہلے جا کے دیکھیں یہ شیعہ قوم جن اہل بیت کو مانتی ہے انہوں نے اس قوم کے لیے اہداف کیا معین کیے ہیں, وہ اہداف میرے اور آپ کے اہداف ہونے چاہیے. تو مثال کے طور پر جیسے کہ ہم لوگ بہت ساری باتیں ایسی کرتے ہیں, مثبت بھی ہوتی ہیں اچھی ہوتی ہیں, لیکن جامع نہیں ہوتی, کمپریہنسو نہیں ہے. مثلا ہم یہ باتیں کریں گے کہ بھائی شیعہ قوم کی اقتصاد کے لیے محنت کرنی چاہیے, اکانومی کے لیے محنت کرنی چاہیے, بالکل صحیح کرنی چاہیے. کون یہ چاہے گا کہ شیعہ قوم کے افراد مثلا غربت میں مبتلا رہیں, وہ قسمہ پرسی کے عالم میں مبتلا رہیں؟ لیکن سوال ہے اس سے پہلے ایک اور چیز سولو کر لو, اگر سب کی اقتصاد اچھی ہو گئی, سب کو پیسہ مل گیا, یہ کامیابی کے لیے کافی ہے؟ نہیں ہے کافی, تو پھر یہاں سے کیوں شروع کر رہے ہو؟ وہاں سے شروع کرو جو سب سے امپورٹنٹ ہے. یعنی مثلا اگر اقتصاد ہو اور ایک اور ایلیمنٹ مثلا تزکیہ نفس, اب میں رفلی کہہ دیتا ہوں, وہ نہ ہو تو آپ نے کہا اقتصاد کافی نہیں ہے. اچھا اگر غربت ہو اور تزکیہ نفس ہو, آئیڈیل تو یہ بھی نہیں ہے لیکن اس کے مقابلے میں پھر یہ بہتر ہے, پھر یہ بہتر ہے. یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ اپنی شناخت چیک کرو, اہل بیت نے جو اہداف دیے انہیں دیکھو, اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا. اگر یہ بات طے ہو جائے کہ بھئی یہ ملت تشیع یہ ہے, اس کی آئیڈینٹیٹی یہ ہے, اس کی شناخت یہ ہے, تو پھر اس کے بعد یہ طے کیا جائے گا اس کے اوپر ریسورسز کتنے لگنی ہیں, کس کام پہ کتنی طاقت لگے, کس کام پہ کتنے لوگ لگیں, کس کام پہ کتنا پیسہ لگے. ہماری مشکل کیا ہے اس وقت؟ آپ کا پہلا فریز تھا درپیش مسائل. پہلی مشکل کیا ہے ہماری؟ میرا اپنے خیال ہے شاید ہماری مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے, ملت ہونے کے ناطے بھی اور شاید فرد ہونے کے ناطے بھی, وہ یہ کہ ہم یہ طے نہیں کر پائیں کہ ہماری شناخت کیا ہے. مثلا فرد ہونے کے ناطے میں کیوں کہہ رہا ہوں, اتنا سر کھپاتے ہیں اپنے بچوں کی مادی تعلیم کے اوپر, کیا کچھ وقت اور پیسے اور طاقت میں سے قربان کرتے ہیں اس کے اوپر, با خدا اس کے 25% کو ہم ان کی تربیت پہ لگا دیتے, اس سے کہیں بہتر انسان بنا لیتے جو ہم لوگ ان کی تعلیم کے اوپر اتنا پیسہ اور وقت اور طاقتیں کھپا کھپا کے اپنے آپ کو مارے دے رہے ہیں. اچھا یہ ہم نے کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ کہ ہم نے معین نہیں کیا کہ بھائی ہمارے اہداف کیا ہیں. اور اگر ایک فرد نے کر بھی لیا تو مثلا قوم یہ کام نہیں کر سکی, ہم قومی سطح پہ یہ کام نہیں کر سکے, اس کی وجہ سے ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا. ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مثلا اگر ہم نے طے کر لیا ہماری شناخت قوم ہونے کے ناطے نسلی نہیں ہے, ظاہر تشیع کوئی کہے گا بھی نہیں کہ ہم نسلی ہیں. کیوں؟ پاکستان میں شیعہ ایک قوم سے ہیں, ایک نسل سے, یہاں سب ہیں, ہزارہ ہیں, پٹھان ہیں, پنجابی ہیں, مہاجر ہیں, سب ہیں, آپ شیعہ ہیں, سب شیعت کا حصہ ہیں. اگر قوم نسلی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ہم فکری ہیں, ہم نظریاتی ہیں. ایک قوم ہوتی ہے مثلا ایک پارٹی بنتی ہے, وہ ایک نسل کی بیس پہ بنتی ہے. مثلا ایسی میں ذہن میں آگے میں عرض کروں, چونکہ وہاں ہزارہ کہتا ہے, ہزارہ ڈیموکریٹک الائنس. اچھا نام سے معلوم ہے یہ قومیت کی بیس پہ بنی ہے, نسل کی بیس پہ بنی ہے, اس کا کام ہے ہزاروں قوم کے لیے کام کرنا. ٹھیک ہے, غلط یا صحیح کرے جا کے جو کچھ بھی کرنا. اب آپ بات کر رہے ہیں ملت تشیع کی, خوب ملت تشیع یہ عنوان نسلی ہے کیا؟ نسلی تو نہیں ہے, قومی نہیں ہے, نسلی نہیں ہے, تو پھر یہ کیا عنوان ہے؟ یہ فکری اور نظریاتی ہے. یہ فکر اور نظریہ دینی ہے یا غیر دینی ہے؟ طبیعتاً معلوم ہے دینی ہے یہ. اگر یہ فکری نظریاتی دینی عنوان ہے اور اس قوم کی شناخت بھی یہی ہے تو پھر اس قوم سے پوچھنا پڑے گا بھائی تمہارے لیے اس کا مطلب ہے نظریہ اور دین اتنا اہم ہے کہ یہ تمہاری شناخت ہے. اگر یہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس کا مطلب پھر تمہارے پلے کچھ نہیں بچا ہے. تو تم نے اس کو دفاع کرنے کے لیے کتنی ریسورسز لگائی ہیں؟ اگر ہزارہ ڈیموکریٹک الائنس مثلاً پارٹی ہے اور وہ پارٹی آ کر ہزارہ کے لیے ہی کچھ نہ کرے تو اسے پوچھا جائے گا تم نے پھر نام کیوں رکھا تھا یہ؟ تم کس کے لیے کام کر رہے ہو پھر؟ تمہاری اگر نسل یہ ہے اور تم شناخت یہ نسل ہے اور اس نسل کے لیے تم نے کچھ نہیں کیا تو پھر تم نے کیا کیا ہے؟ تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں گے بھائی ہم تشیعوں ہیں. ہاں جی تشیعوں ہیں. جغرافیائی ہو، نسلی ہو، اقتصادی ہو یا کیا ہو، ہم نے بتایا ہم فکری دینی ہیں. اگر میں فکری دینی ہوں تو اس کا مطلب ہے میری سب سے بڑی ضرورت اپنی فکر اور اپنے دین کا دفاع کرنا ہے. اس فکری دینی دفاع کے لیے ریسورسز کتنی ہیں، اس میں محنت کتنی کی ہے؟ پھر ایک اور مسئلہ ہے، آپ جدید الوقوع ایک پارٹی ہیں، نئی پیدا ہوئے میں، یہ آپ کا کوئی تاریخی تسلسل ہے؟ آپ دنیا میں ایک جزیرے کے اوپر رہنے والا ایک چھوٹا سا گروہ ہیں یا آپ کے جیسے اور بھی دنیا کے اندر بہت بیٹھے ہوئے ہیں؟ جیسے آپ کہیں گے کہ نہیں بھائی جدید الوقوع نہیں ہے، ہم تو اس وقت سے جب سے رسول خدا ہیں، تو اس کا مطلب آپ کا ایک تاریخی تسلسل ہے. پھر آپ کہیں گے کہ ہم صرف پاکستان کے کراچی کے اندر تھوڑی رہتے ہیں، ہم تو پاکستان کے چپے چپے میں رہتے ہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں رہتے ہیں، تو ان سے آپ کا رابطہ کیا ہے؟ تو آپ کی شناخت میں یہ سب آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ظاہر آپ کی شناخت میں سب آئے گا، اس کے اوپر محنت کتنی کی ہے؟ اب دیکھیں میں نے آج کیا، جیسے 40 سال پہلے ہمارے پاس ایک موقع آیا، ہم اس موقع کے اوپر تیار نہیں تھے. اب اس کہانی کو دوبارہ دہرانے کی کیا ضرورت ہے، سب کے سامنے واضح ہے. وہ موقع تقریباً ہم نے کم از کم کہہ سکتے ہیں کہ نہ کہیں کہ بھائی ہم نے مکمل کھو دیا، تو وہ فائدہ نہیں اٹھایا جتنا اٹھایا دوسروں نے. اب کیا مشکل ہے؟ اب مشکل یہ ہے کہ جن قوموں نے فائدہ اٹھایا تھا ان کی اساس، ان کی بنیاد، ان کا طریقہ کار آسانی یہ ہے کہ ہمارے سامنے موجود ہے، ہم کاپی کر سکتے ہیں. مشکل یہ ہے کہ دشمن کو بھی نظر آ گیا ہے کہ ہاں یہ طریقہ کار تھا. مشہور و معروف واقعہ موجود ہے آپ کے سامنے کہ جب وہ تمباکو والا فتویٰ آیت اللہ شیرازی نے دیا اور وہ بادشاہ نے وہ قرارداد، وہ ایگریمنٹ کینسل کر دیا جو اس نے انگریز کے ساتھ کیا تھا، تو لوگ خوش ہوئے اور آیت اللہ کے پاس مبارکباد دینے آئے کہ آپ نے کوشش کی اسلام اور مسلمانوں کے مسائل کے دفاع کے لیے، ان کے حقوق کے دفاع کے لیے، وہ کامیاب ہوئی. تو آیت اللہ نے افسوس کا بھی اظہار کیا، تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی آپ یہ افسوس کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس وجہ سے کہ اب دشمن کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اس نے لڑنا کس سے ہے. دشمن کو یہ پتا تھا پہلے کہ بادشاہوں سے لڑنا ہے، اب اس کو پتا چل جائے گا کہ بادشاہوں سے نہیں لڑنا ہے، اس نے یہاں سے لڑنا ہے، عراق سے لڑنا ہے. چند سالوں کے اندر انگریز نجف پہنچ گئے، چند سالوں کے اندر پہنچ گئے. اب ہمارے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا، 40 سال پہلے انقلاب اسلامی رونما ہوا، موقع کھویا یا نہیں کھویا، حاصل کیا یا نہیں کیا، یہ تقریباً سب متفق ہیں کہ وہ نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا. اچھا کچھ لوگوں نے محنت کی دوسرے خطوں کے اندر، انہوں نے بڑی کامیابیاں حاصل کر لیں، مثلاً لبنان کے اندر کہاں سے کہاں پہنچ گئے وہ. اب ہمارے پاس ایک اچھائی ہے اور آسانی ہے، وہ کیا ہے؟ ایک سکسیسفل ماڈل ہمارے پاس موجود ہے، آپ اس کو کاپی کر سکتے ہیں اصطلاحاً. لیکن ایک مشکل بھی ہے، دشمن کو بھی پتہ ہے کہ وہ کامیاب کیوں ہوئے تھے، اب وہ یہاں نہیں ہونے دیں گے. اب ان کو یہ بات پتہ چل گئی ہے. مثلاً اگر ہم یوں ہی بیٹھے بیٹھے غیر علمی انداز میں کہیں بھائی حزب اللہ کیوں کامیاب ہوئی، تو آپ مثال کے طور پر 2-3 پوائنٹس نکالیں گے. مثلاً ایک پوائنٹ نکالیں گے کہ بھائی ان کے پاس بہرحال دینی علمی تربیت کا ایک حوزہ موجود تھا، بالبیت، جبل عامل اور لبنان کے علاقے کے علماء 1000 سال سے زیادہ پرانی تاریخ رکھتے ہیں، ان کے پاس بہرحال یہ انفراسٹرکچر 1000 سال پرانا موجود تھا، نمبر ایک. نمبر دو، بہرحال انہوں نے دین کا نام صرف لفظ میں نہیں لیا بلکہ عمل میں لوگوں کی زندگی کی مشکلات کو بھی حل کیا تھا، فلاحی کام اور رفاہی کام کو انہوں نے دین کا حصہ رکھا تھا. نمبر تین، انہوں نے بہرحال اپنے آپ کو گوشہ نشین نہیں کیا، تمام تر مشکلات کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو مرجعیت اور رہبری سے اور ولایت فقیہ سے متصل رکھا. اور یہ دو تین بڑے ایلیمنٹ تھے جو ان کی کامیابی کا سبب بن گئے. تو یہ تین مثلا اگر میں آپ ابھی انگلیوں کے اوپر یوں گنوں کہ ان کا ایک دینی تربیت کا اسٹرکچر تھا, انہوں نے فلاحی سماجی کاموں کو دین کی ذمہ داری کا حصہ سمجھا, اپنے جہاد کا بھی حصہ سمجھا, اور تیسری بات یہ کہ انہوں نے عالمی تشیعوں کی رہبری سے اپنے آپ کو متصل رکھا. اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی یہ تین پوائنٹ ان کی کامیابی میں سب سے اہم تھے, اس کا مطلب ہے کہ دشمن یہ تین پوائنٹ یہاں نہیں ہونے دے گا. اس کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا کہ جو یہ کرے اس کو تو کچل کے رکھ دو کسی بھی طریقے سے. کیوں؟ اگر اس کو ابھی نہیں کچلا, یہ 25 سال کے بعد حزب اللہ بن جائے گی, مصیبت بن جائے گی ہمارے لیے. تو اب ہم لوگوں کے لیے ایک لحاظ سے کام آسان ہو گیا چونکہ ایک ماڈل ڈیولپ ہوا. ایک مشکل آ گئی, جس ٹائم پہ موو کرنا تھا وہ ٹائم ہاتھ سے کھو دیا. اور اس افراتفری کے اندر جس کے اندر ہم مبتلا تھے, اس دوران میں ان کی پینیٹریشن بہت آگے چلی گئی. پہلے اگر وہ نہیں بھی سمجھ پائے تھے تو اب تو سمجھ گئے تھے. یعنی مثلاً اگر ہم بہت سادہ لوح ہوں اور ہم یہ سوچیں کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان کی تشیع مثلاً عالمی اسلامی تحریک کے کام آ سکتی ہے, تو کم از کم اس کے بعد تو یقیناً سمجھ میں آ گیا ہوگا جب اسرائیلیوں کو لبنان میں حزب اللہ کا سامنا کرنا پڑا. اس وقت تو کم از کم سمجھ میں آ گیا تھا. تو انہوں نے تشیع کے اوپر محنت کی ہوگی, انہوں نے قطعاً محنت کی, انہوں نے کانفرنسز کی, انہوں نے یونیورسٹی کے اندر ڈپارٹمنٹس کریٹ کیا, حتیٰ پاکستان کے تشیع کے اوپر سیمینارز کے اندر ڈسکشنز کیے. اور اس کے بعد کیا انہوں نے حل نہیں نکالے ہوں گے؟ اگر کوئی بالکل ابتدائی سیمینار میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو جو مجھے یاد آتا ہے, کم از کم 1984 کے اندر, یا بہت زیادہ اگر میں لیٹ کروں ذہن میں سوچوں 1986 کے اندر, تل ابیب یونیورسٹی کے اندر شیعہ تھیولوجی کی ریسرچ ورک کے لیے ڈپارٹمنٹ بن چکا تھا. اس کے تحت کانفرنس ہوئی تھی اور اس کانفرنس کے اندر دو آرٹیکل کم از کم پاکستان کے اوپر پڑھے گئے تھے, جس کے اندر علامہ عارف حسین حسینی حیات تھے اس وقت, ان کو کوٹ کیا گیا تھا کہ علامہ نے یہ کہا, علامہ نے یہ کہا, یہ کہا. کیا انہوں نے ہم پر محنت نہیں کی ہوگی؟ سوچنا ہی حماقت ہے کہ نہیں کی ہوگی. قطن کی ہوگی. اگر انہوں نے کیا ہوگا تو کیا محنت کی ہوگی؟ انہوں نے یہ محنت کی ہوگی کہ جن پیرامیٹرز کی بیس پہ لبنان میں تجربہ کامیاب ہوا تھا, وہ پیرامیٹرز یہاں نہیں ہونے چاہیے, وہ یہاں نہیں ہونے دیں گے. اب ہمارے لیے کیا مشکل پیش آئی؟ ہمارا کام اور مشکل ہو گئی, ہمارا کام اور مشکل ہو گیا. اب کیا مشکل ہو گیا؟ مثلا ابھی ہم نے اگر یہ فرضیہ سوچا تھا کہ ان کے لیے کام آسان ہوا تھا چونکہ ان کا ایک مذہبی دینی اسٹرکچر موجود تھا 1000 سال سے, اس کا مطلب ہے اب اگر ہم بنانے کی کوشش کریں گے وہ یہ نہیں بننے دیں گے. اب ہماری مشکل کیا ہے؟ ہم بہت سادہ سی بات کریں تو ہماری مشکل یہ ہے کہ اگر پاکستان کے اندر شیعہ 20% ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تقریباً 4 کروڑ ہوں گے. ان 4 کروڑ لوگوں کی دینی مذہبی تربیت کے لیے جو پورے پاکستان کے اندر شیعہ دینی طالب علم میں, وہ 10,000 بھی نہیں ہے 4 کروڑ کے لیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ان کی دینی مذہبی تربیت اہل لوگوں کے ذریعے سے نہیں ہوگی. حتیٰ میں وہ 10,000 کو بھی سب کو اگر اہل کاؤنٹ کر لوں تب بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ کافی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ان کے ہاتھوں نہیں ہوں, اس کا مطلب ہے نا اہلوں کے ہاتھوں ہوں گی. اچھا, ان کی تو شناخت ہی یہی تھی. اگر شیعہ قوم کی اکانومی خراب ہو جائے نا تو جڑ پہ ضرب نہیں لگے گی, لیکن اگر فکر ہی خراب ہو جائے تو سمجھ لو یہ ضرب ہماری جڑ پہ لگی ہے. کیوں؟ ہماری تو شناخت ہی یہی ہے. اب آپ تصور کریں آخری 15-20 سال میں انہوں نے ہماری جڑوں پہ کتنی ضربیں لگائی ہیں, کس کس طرح ہمارے نظریے کو, ہماری فکر کو مخدوش کیا. اور اتنا سادہ ہو گیا ہے, دیکھیے اس وقت عالم پوری دنیا کے اندر آپ کے سامنے کس طریقے سے عراق کے اندر مظاہرے ایک دم جیسے پاپ اپ ہو جاتے ہیں, ایک دم سے جیسے پھوٹ پڑے. لبنان کے اندر مظاہرے جیسے پھوٹ پڑے. کسی بھی ملک کے اندر جنگ کروانی ہو, دیکھو سیریا کے اندر انہوں نے کروائی, کتنے سال تک اس مصیبت کو جھیلنا پڑ گیا. کتنا مشکل ہے کراچی جیسے شہر کے اندر بلوا کرنا. آپ کے خیال میں کتنا مشکل ہوگا پاکستان کے اندر شیعہ سنی فساد کروانا؟ ہم سب کو معلوم ہے آسان ہے، ہم سب کو معلوم ہے کوئی مشکل نہیں ہے. اب ہمیں جو مشکل درپیش ہے وہ کیا ہے؟ یہ مشکل درپیش ہے ہماری. کیا مشکل ہوئی بلنڈلی؟ اگر بولیں بلنڈلی ہوئی کہ ہمیں اپنی شناخت کا علم نہیں ہے، اور جس چیز کو ہم لفظ میں شناخت کہہ رہے ہیں اس کے اوپر ہم نے محنت نہیں کی ہے. ابھی تک ہماری مشکل یہ ہے کہ ہماری تشیع کے نظریے کو ایسے لوگ ڈیفائن کریں گے جن کا اپنا کوئی معیار نہیں ہے کسی بات کو کہنے کا، اور ان کے کہے کے اوپر قوم کے اندر بلوا بھی مچے گا. اور مشکل ایک اور بھی آپ کے ساتھ ہے، وہ کہ دشمنوں کے مقابلے میں وہ آپ کے نمائندے کہلا بھی نہ ہے. تو اب وہ ایک بات کہیں گے اور آپ نیچے سے کہتے رہیں گے بھائی یہ ہم نے نہیں کہا ہے، لیکن وہی آپ کی نمائندگی میں سمجھا بھی جائے گا کہ ہاں انہوں نے ہی کہا ہے. یہ ہماری اس وقت کی مشکل یہ ہے. تو اگر میں پہلی مشکل کو لسٹ کر لوں ٹائم کو بھی دیکھتے ہوئے، پہلی مشکل کیا ہے؟ پہلی مشکل ہماری اپنی شناخت کا مبہم ہونا اور شناخت کے اوپر انویسٹمنٹ نہ ہونا، یہ ہماری مشکل کا ایک حصہ ہو گیا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد محمد وعجل. تھوڑا سا حل بھی ذکر کرنا چاہیے. مثلا اگر ہم اس مشکل کو مان لیتے ہیں تو اس کا حل کہاں سے نکالیں؟ اور ظاہر ہے کہ جو باتیں ابھی تک ہوئیں اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کا مطلب ہے کہ حل ایک دو لوگوں کے ہاتھ میں تو قطعاً نہیں ہے. مثلا حل کیا ہو سکتا تھا؟ حل یہ ہو سکتا تھا کہ 4 کروڑ لوگوں کی فکری دینی تربیت کے لیے ایسے ادارے ہوتے جن کے اوپر انحصار کیا جا سکتا ہوتا کہ ہاں بھائی یہ صحیح تربیت کریں گے. اچھا ہمارے یہاں مشکل یہ ہے جو ہم سب کو معلوم ہے، وہ یہ کہ بھائی اگر میں کہوں کہ یہ کام دینی مدرسے کریں گے تو ان دینی مدرسوں کو کوئی اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ اس میں اپنے بچے کو بھیج کر معاشرے میں سر فخر سے بلند کرے کہ میں نے اپنے بچے کو بھیجا ہے. اس بیچارے کو تو اور سر چھپا کے بولنا پڑتا ہے کہ میرا ایک بچہ بہرحال وہاں ہے. تو ایک ڈائلما، تو ایک مشکل تو یہی ہو گئی. تو حل کیسے کریں؟ حل کم از کم اس طریقے سے کریں کہ بھائی آپ اپنی تربیت خود ہی کر لو، کچھ نہیں کر سکتے تو یہی کر لو. کیا کروں؟ مثال کے طور پر آپ اپنی زندگی کے لیے سب سے پہلے تو کچھ اہداف طے کرو کہ آپ نے مرنے سے پہلے کیا کیا کرنا ہے. ان اہداف کو طے کرنے کے بعد اس میں دینی تربیت کو سر فہرست قرار دے دو کہ بھائی یہ دینی تربیت مجھے ہر صورت میں کرنی ہے. اچھا آپ کہیں گے کہ بھائی اگر مجھے اتنا پتہ ہوتا کہ میری دینی تربیت کیا ہے تو پھر ہمیں ان اداروں کی ضرورت کیوں ہے؟ بھائی یہاں پر ہر موقع پر ایک درجہ ہوتا ہے. اجمالاً اتنا سا مجھے پتہ ہے، یہ ادارہ مجھے اور بڑھا دیتا. جتنا پتہ ہے اس پہ عمل کر لو، جتنا پتہ ہے اس پہ تو عمل کر لو. مثلاً دینی تربیت میں سب نے بچپن سے اب تک سنا ہوا ہے بھائی ایک تزکیہ نفس ہوتا ہے. آپ اپنے لیے تزکیہ نفس کا کوئی منصوبہ بنا لیں. جو سادہ ترین دینی باتیں پتہ ہیں ان پہ عمل کر لو. اب ہمارے ساتھ مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ جو آسان کام ہے وہ ہم سب کرنے کو تیار ہیں، جو مشکل کام ہے اس کو ہم کسی اور وقت کے لیے اٹھا کے رکھیں گے. لہٰذا اگر مثال کے طور پر کوئی جز وقتی کام کرنا ہو جس کا فائدہ ایک دو دن کے اندر ظاہر ہو جائے وہ کام کرنے کو ہم تیار ہیں، لیکن ہم سے کوئی کہے ایک لمبی مدت کا کام کرو جس کا فائدہ 5 سال 10 سال کے بعد ظاہر ہوگا، ہاں اس میں بہت مشکل ہے. تو مثال کے طور پر 4 کروڑ لوگ ہیں جن کی شناخت دینی فکری ہے، اور اس دینی فکری شناخت کو بیان کرنے کے لیے، دفاع کرنے کے لیے ادارے نہیں ہیں. اب یہ لوگ کیا کریں؟ ہم نے عرض کیا بھائی جتنا تم اپنی دینی فکری شناخت کو جانتے ہو کم سے کم اس کو پورا کر کے دکھا دو، یہاں سے شروع کرو. اور اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں کہ لمبی مدت کے اندر اس دین اور فکر، دینی اور فکری شناخت کو، ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کروں گا اس کو تھوڑا سا پھر بیان بھی کروں گا، اس کو کامیاب فکر کے طور پر پیش کر دو. اس کو تھوڑا سا عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد. قرآن کریم بہت سارے علمی مسائل کو بہت سادہ الفاظ کے اندر بیان فرما دیتا ہے. اچھا ہم لوگ چونکہ معمولاً عربی سے واقف بھی نہیں ہیں اور اردو ترجموں کے اوپر بہت زیادہ محنت نہیں کرتے، تو بہت سارے ایسے علمی حقائق ہیں جو ہماری تقریباً آنکھوں کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا. اب الحمدللہ کچھ کورسز ڈیولپ ہو رہے ہیں کہ جو قرآن کریم کی وکیبلریز لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ لوگ خود سے قرآن کریم کسی حد تک سمجھ سکیں. تو مثلا قرآن کریم نے فرعون کی حکمت عملی کو بیان کیا ہے کہ فرعون نے قوم کو یعنی قوم بنی اسرائیل کو اپنی غلامی کے لیے تیار کیسے کیا. یہ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں, اشارتاً عرض کر دوں وہ یہ کہ بھائی ہم لوگوں کے سامنے برصغیر کی تاریخ میں بہت بڑی مشکل ہے, اور مشکل یہ ہے کہ برصغیر میں رہنے والی قوم علمی ثقافتی اعتبار سے بہرحال دنیا کی پست قوم نہیں تھی, پیسے کے اعتبار سے دنیا کی امیر ترین قوم شمار ہو رہی تھی. مارکو پولو جیسا آدمی جب 16th century کے قریب یہاں سے گزرا تو اس نے کہا بھائی انڈیا میں اتنا سونا ہے, ظاہر مشترکہ انڈیا جس میں آج کل 7 ملک تقریباً شمار ہوتے ہیں, اس نے کہا اتنا سونا ہے پوری دنیا میں اتنا سونا نہیں ہوگا. اتنا سونا یہاں کیسے جمع ہو گیا تھا, کیا وجہ تھی یہاں کی, شاید کبھی اس کے اوپر آپ نے بھی کوئی ڈاکومنٹس وغیرہ دیکھی ہوں, ڈاکومنٹریز دیکھی ہوں, شاید ایک وجہ کہہ سکتے ہیں یہاں کا انوائرمنٹ, یہاں کی واٹر ریسورسز. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ خدا کا نظام واقعاً بہت عجیب, سادہ لیکن بڑا ہی عجیب نظام ہے. دنیا کا سب سے بڑا واٹر ریسورس جہاں پہ ریزروائر ہے پانی کا, وہ زمین کے اوپر نہیں ہے, وہ پہاڑوں کے اوپر ہے, اس کو آپ ہمالیہ کہتے ہیں. یہاں برف جمع ہوئی بھی ہے, یہ دنیا کا سب سے بڑا واٹر کا ریزروائر ہے, اور یہ ریزروائر تقریباً 3 ارب انسانوں کو پانی دے رہا ہے, 3 ارب انسانوں کو, اور اس کا پانی دینے کا انداز بڑا عجیب ہے. نہ صرف یہ ریزروائر ہے بلکہ اللہ کی طرف سے فلٹر پلانٹ بھی ہے, یعنی گندا پانی اٹھتا ہے ہوا میں جاتا ہے, صاف ستھرا بنتا ہے, جمع کر پہاڑ کے اوپر ریزرو کر دیا جاتا ہے, پھر قطرہ قطرہ پگھل کر لوگوں کی ضرورتوں کے مطابق ان تک پہنچایا جاتا ہے. یہ خدا کا نظام ہے, اس کی وجہ سے یہاں زمین بہت زرخیز ہے. انسان کہاں بستے ہیں, انسانوں کی بستیاں دنیا میں جہاں بنی ہیں تاریخی اعتبار سے سب دریاؤں کے کنارے بنی ہیں, میٹھے پانی کے ساتھ, سمندروں کے کناروں پہ بستیاں نہیں بسی ہیں, دریاؤں کے کناروں پہ بستیاں بستی ہیں, کیونکہ میٹھا پانی ہوتا ہے وہاں پہ. دریائے نیل لے لو, دریائے سندھ لے لو, یا وہاں امیزون لے لو, جہاں کہیں لے لو, دریاؤں کے کناروں پہ بستیاں بستی ہیں. خدا و تعالیٰ نے یہاں آبادی رکھی ہے, یہاں پانی رکھا ہے, یہاں زمین کو زرخیز رکھا ہے, یہاں پر وہ ہوا ہوتی ہے جو 12 مہینے فصل اگا سکتی ہے. آپ نارتھ میں چلے جائیں یخ سے مر جائیں گے, 6 مہینے 8 مہینے تو ان کی پورٹس بھی فریز رہتی ہیں, اتنی سخت سردی ہے. یہاں ایسا کچھ نہیں ہے. یہاں کراچی دیکھیں, مجھے لگتا ہے جیسے کراچی میں کبھی خزاں آتی نہیں ہے, آتی ہے تو بڑی ہلکی سی آتی ہے, پھر پتے دوبارہ سرسبز ہو جاتے ہیں. یہ بہت اچھا نظام ہے یہاں پر. یہاں زراعت بہت مضبوط تھی, یہاں وہ پودے اگتے تھے جو دنیا میں کم اگتے تھے, جن کو مسالے جات کہتے ہیں. یہ مسالے جات پوری دنیا میں جاتے تھے جو نہیں اگ سکتے تھے وہاں پہ. یہ تجارت ہندوستان کی مشہور تجارت تھی. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں, پوری دنیا کا پیسہ یہاں پہ جمع ہوتا تھا. تو جب انگریز آئے تو نہ یہ قوم پیسے کے اعتبار سے غریب تھی, ثقافتی اعتبار سے, اسکلز کے اعتبار سے کس جگہ کے اوپر تھے, اس جگہ کے اوپر تھے کہ 400 سال پہلے لاہور پشاور, دہلی سے پشاور تک کے لیے روڈ بنا چکے تھے 400 سال پہلے. ٹیکنالوجی کے اعتبار سے یہاں تھے, جو مانیومنٹس اس زمانے میں بنائے کنسٹرکشن کے اندر آج تک دنیا کے اندر بے مثال ہیں. ایسی ایک قوم کے اوپر انگریز حکومت کرنے آئے تھے, کتنی تعداد میں تھے, زیادہ سے زیادہ پیک ٹائم میں 25,000. کتنے لوگوں پہ حکومت کی, تقریباً 25 کروڑ کے اوپر. یہ کیسے کی, شاید پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں, میں نے ایک دفعہ حساب کیا ایک مٹھی میں کتنی ریت آتی ہے, کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں. تو مثلا میں نے حساب کیا ایک مٹھی کے اندر مثلاً 1 کیوبک انچ ریت آ جائے گی, 1 inch into 1 inch into 1 inch. اگر ایک آدمی کے ہاتھ میں 1 کیوبک انچ ریت آتی ہے, مٹی آتی ہے, تو 25 کروڑ لوگوں کے ہاتھوں میں کتنے کیوبک انچ مٹی آ سکتی تھی، اس میں 25,000 ڈوب سکتے تھے یا نہیں ڈوب سکتے تھے؟ میرے حساب میں 70,000 بھی ڈوب کے مر سکتے تھے، تو انڈینز نے مٹی کیوں نہیں پھینک دی؟ یہی کر لیتے، یہ تو مذاق ہوا صرف۔ تو دونوں کا ایک ہی حال ہے، قرآن کریم میں فرمایا فرعون کے لیے فاستخف قومہ فاطاعوہ، اس نے اپنی قوم کو تحقیر کی، انہیں ذلیل کیا، اس کے بعد اس نے فرعون کی اطاعت کی۔ آپ کسی قوم کے حوصلے کو پست کر دیں، اس کے اعتماد کو ختم کر دیں، قوم ختم ہو جائے گی، کم ہوگی تب بھی اطاعت کرے گی، انبیاء کی اولاد ہوگی تب بھی اطاعت کرے گی۔ بنی اسرائیل پرفخر قوم تھی، بنی اسرائیل کے پاس فخر اور ثبوت کے لیے بہت کچھ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام جیسی نسل سے بڑے تھے یہ لوگ، تو اس کے پاس فخر کے لیے کم چیزیں تھیں، پھر اس نے آ کر کیوں فرعون جیسے کی اطاعت کی؟ چونکہ اپنے فخر کو کھو بیٹھی تھی، اپنے اعتماد کو کھو بیٹھی تھی۔ ہندوستان کے ساتھ بھی یہی ہوا، پیسے کے اعتبار سے بھی اچھے تھے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی اچھے تھے، ملک بھی بڑا تھا، انگلینڈ کتنا ہے ہندوستان کے مقابلے میں، ایک جزیرہ بھی نہیں ہندوستان کا، ایک جزیرے کی مانند ہے، اس سے تھوڑی ہے، ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے۔ تو کیوں انہوں نے ان کی پیروی کی؟ چونکہ اپنا اعتماد کھو بیٹھے تھے، ذلیل ہو گئے تھے، تحقیر ہو گئی تھی ان کی۔ ہم لوگوں کے ساتھ یہ لوگ یہی کر رہے ہیں، ہمارے پاس ایک فکر ہے تشیع، الحمدللہ رب العالمین پر فخر فکر ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، اس کا ایک پھیلاؤ ہے، اگر دنیا کی قومیں اپنی جوانی اور بڑھاپے کو گزارنے کے بعد مرنے کی طرف ہیں، تشیع اب جوانی میں داخل ہو رہی ہے، تشیع کے افکار اب اپنی حقیقت کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، 40 آپ کے سامنے ہیں۔ تو آپ کی ہمتیں میری ہمتیں کم کیوں ہیں؟ چونکہ انہوں نے ہماری ہمتوں کو پست کیا، وہ کس طریقے سے؟ یہ ثابت کر کے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ جہاں ہمارا کوئی بڑا پروجیکٹ بننا شروع ہوا، انہوں نے 10 دخل اندازیاں کی، اس پروجیکٹ کو ختم کیا۔ کیوں؟ کہیں یہ پروجیکٹ کامیابی کا احساس نہ دلا دے۔ جہاں کہیں کوئی شخص بننا شروع ہوا، 25 الزامات لگا کر اس کی شخصیت کو ٹیرورائز کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی بڑا آدمی بن جائے ان کے اندر۔ حتیٰ شہیدوں کو نہیں چھوڑا، جو شہید ہو گئے حتیٰ ان کو بھی ہم نے تعظیم تکریم کرنے کی کوشش کی، تو اس کی بھی ٹانگیں گھسیٹنے کی کوشش کی ہیں کہ کوئی بڑا آدمی نہ نکلا ہے ان کے اندر، کوئی رائٹر، کوئی مقرر، کوئی محدث، کوئی مفکر، کوئی حتیٰ بڑا سائنٹسٹ، کوئی بڑی کامیابی کی بات اس قوم کی طرف سے نہ نکل پائے۔ اب ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے بڑی بات تو کوئی یہ دیکھے، بھائی یہ قوم کی جو مشکل ہے، اس کی ایک مشکل اس کا اعتماد کا زائل ہو گیا ہے، زائل ہونا ہے، یہ اعتماد کیسے بحال ہوگا؟ اب مثال کے طور پر آپ ان واٹس ایپ کے اوپر، میڈیا کے اوپر آنے والے میسیجز کو دیکھیں، آئیڈینٹیفائیڈ ہیں آئی ڈیز، سیل نمبرز، موبائل نمبرز آئیڈینٹیفائیڈ ہیں، جن کا کام صرف ایک ہے، قوم کی تحقیر کرنا، قوم کے ارادے کو کمزور کرنا۔ بڑے مخلص بن کے آئیں گے، ہدف یہی ہے، کسی طریقے سے قوم کے ارادے کو تحقیر کر دیں، ارادے کو کمزور کر دیں، اس کو ثابت کریں تم کچھ نہیں کر پاؤ گے، تمہارے پاس کوئی بڑا آدمی نہیں، تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، اور اتنے مخلص بن کے آئیں گے کہ میرا جیسا آدمی خود بخود ہم نوا ہو جائے گا اس کے لیے، ہاں یار اتنا مخلص آدمی، کم سے کم میسج تو فارورڈ کر ہی دوں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ بھائی یہ تمہیں اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہا ہوں۔ ٹھیک ہے میرا ایک آدمی کے ساتھ اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف کا سبب یہ بننا چاہیے کہ میں اس کی ساری کامیابیوں کا انکار کر دوں، اور جب میں اس کی کامیابیوں کا انکار کروں گا تو وہ جو کہتے ہیں بھائی جب تم دھول اڑاؤ گے تو تمہارے سر پہ بھی تو بہرحال ایک حصہ آئے گا۔ کس کے سر پہ دھول اڑا رہے ہو؟ مٹی اڑا رہے ہو، دھول اڑا رہے ہو، کیچڑ اڑا رہے ہو، بھرا خود کب بچو گے؟ تم بھی تو کسی کے ماننے والے ہو گے، اس پہ بھی تو کیچڑ اٹھے گی، پھر تم کہاں جاؤ گے؟ پھر اس وقت یہ نہیں سوچے گا، اس وقت سوچے گا قربنا اللہ، اس کو رگڑنا ہے بس۔ بھائی کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ کامیابیاں نہیں ہیں نا، تو پھر بھی مصنوعی کامیابیاں بنا لو، اعتماد کو ثابت رکھنے کے لیے، اعتماد کو بحال رکھنے کے لیے، چاہے میرا ہم فکر نہ ہو کم سے کم اس کو ذلیل تو نہ کرو، ٹھیک ہے؟ فکر نہیں ہے آپ کی، مثلا آپ کو چار باتوں میں اختلاف ہے، لیکن یہ تو مت کرو کہ قوم کے اندر کوئی بچے ہی نہیں، پھر کوئی چیزیں نہ بچے۔ اب دیکھو جتنا کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے ہمارے سامنے، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ساری کوشش اس بات کے اوپر کر رہے ہیں اس قوم کے پاس فخر اور خوشی کے لیے کچھ نہ بچے۔ مثلا جس زمانے میں شہادتیں ہو رہی تھیں، اگر آپ کو یاد ہو، یہ کچھ دنوں کے گیپ ڈال کے شہید کرتے تھے۔ مثلا دو دن گیپ ہو گیا، چار دن گیپ ہو گیا، میں سنتا تھا بھائی یہ جو پلانرز ہیں یہ دو دن کا گیپ کیوں ڈالتے ہیں، ہر روز مارے؟ آپ کہیں گے نہیں ہر روز بھی شہید ہوئے ہیں لیکن کم ہوئے ہیں، کچھ گیپ ہوتا تھا پھر شہید، پھر گیپ پھر شہید۔ تو میں سنتا تھا یہ کام کیوں کر رہے ہیں، تو ایک بات سمجھ میں آتی تھی یہ ہماری نفسیات سے کھیل رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں ہم مسلسل اس زد میں رہیں کہ ہم ناکام ہو رہے ہیں، ہم پس رہے ہیں، اور نتیجہ کیا ہو، ہمارا حوصلہ ختم ہو جائے، ہم نا امید ہو جائیں اپنے آپ سے، اپنی قوم سے، اپنے نظریے، اپنی فکر سے۔ تو اب آپ میں اور آپ کیا کریں بھائی، اپنے لیے کوئی احترام، کوئی مد مقابل کے لیے بھی احترام قائل ہو جاؤ۔ کسی کو نہیں بھی مانتے ہو تو کم سے کم تحقیر مت کرو، اس طرح سے رکھو کہ قابل احترام رہے۔ پھر بھی قوم کے نام پہ بہرحال جو اچھا کام ہو رہا ہو اس اچھے کام کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، کچھ تو فائدہ ہوگا۔ تو دوسرا پوائنٹ مجھے یہ سمجھ میں آیا، پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ پہلا پوائنٹ یہ تھا شناخت واضح نہ ہونا، ملت ہونے کے ناطے ہماری شناخت واضح نہیں ہوئی، شناخت واضح نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اہداف معین نہیں کیے، اہداف معین نہ کرنے کی وجہ سے ریسورسز تو لگائیں لیکن ان چیزوں پہ کم لگائیں جن پہ لگانی چاہیے تھی۔ نتیجہ یہ کہ اگر ہماری شناخت فکری دینی ہے تو ہمارے پاس وہ ادارے نہیں ہیں جو ہماری فکری دینی شناخت کا دفاع کر سکیں، اور اس کے نتیجے میں میں نے عرض کیا جو مشکلات پیش آئیں۔ اور دوسری بات جو ہوئی وہ یہ کہ جو اعتماد، جو کامیابی کا احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے تھا، اس کو مخدوش کرنے کے لیے مسلسل کوششیں ہو رہی ہیں۔ اچھا بھائی، پہلے کا ہم نے کہا کہ بھائی آپ اپنی دینی تربیت کے اوپر کم از کم خود کام کریں، جو بھی آپ کو الف بے آتا ہے دینی تربیت کے اندر کم سے کم وہ تو آپ شیڈیول کے اندر لائیں، اس کے اوپر تو آپ محنت کریں۔ فرض کریں بھائی مجھے کچھ نہیں پتا، اتنا پتا ہے کہ مثلا امام خمینی نے ایک کتاب چہل حدیث لکھی تھی، اسی کو پڑھ لوں، اسی پہ عمل کر لوں، اس میں کیا جا رہا ہے؟ اس میں تو نہ قم جانا ہے نہ نجب جانا ہے، کہیں نہیں جانا ہے، وہیں بیٹھ کے پڑھ لو۔ آپ 100% پہ عمل نہیں کر پائیں گے، 25 پہ کر لو، 10% پہ کرو، کچھ تو ہو بالآخر جس کے اوپر ہم کہیں کہ بھائی ہم نے محنت کی ہے۔ اب مسئلہ دین کا الحمدللہ یہ ہے کہ ابتدائی ترین جو دینی احکام ہیں وہی اتنے مفید ہیں کہ اگر کوئی انہی پہ عمل کر لے تو زندگی کچھ اور ہو جاتی۔ مثلا ابتدائی ترین دینی احکام کیا ہیں؟ پاکستان میں بسنے والے ہر شخص سے پوچھ لو، چاہے ہندو ہی کیوں نہ ہو، کہ رسول اللہ نے ماں کے بارے میں کچھ کہا ہے، صفائی کے بارے میں کچھ کہا ہے، نماز کے بارے میں کچھ کہا ہے۔ ہندو بھی ہوگا نا تو وہ بھی جواب میں بتا دے گا، ہاں ماں کے بارے میں ایک کہا ہے، صفائی کے بارے میں ایک کہا ہے، سب کو رٹا ہوا ہے۔ بھائی رٹے پہ سے پیدا کیا، عمل کر کے تو دکھاؤ، بس یہاں مشکل ہے۔ اور اس کے بعد گناہ کس کے سر پر ہے؟ گناہ اس میں علماء نے کچھ نہیں کیا، اور بزرگوں نے کچھ نہیں کیا۔ بندے خدا تم جھوٹ نہ بولو اس کے لیے تم کو علماء چاہیے، تم صفائی کر لو اس کے لیے تم کو علماء چاہیے، اس میں کون سی مشکل تھی؟ نماز شب اچھی ہے، اٹھ کے پڑھ لو، حوضہ علمیہ چاہیے جو مجھے پش کرے کہ میں نماز شب پڑھوں، اس کے لیے کون سا حوضہ علمیہ چاہیے؟ تو یہ 2+2=4 کی باتیں تھیں کہ کم از کم ان پہ تو کر لینا چاہیے تھا، اس پہ بھی نہیں کریں گے۔ اب تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیں تو بھائی ایک خود پسندی ہوتی ہے انسان کے اندر، ایک غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، اخلاقی بیماریاں ہوتی ہیں، ایک دو کتابیں نہیں دسیوں کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی ادارے ایسے ہیں جو ہماری دینی تربیت کریں، فکری تربیت کریں، ان کتابوں کو پڑھ لو، چھوٹی چھوٹی کتابوں کو، انہی میں سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی انسان کو غرور کیسے کھا جاتا ہے، انسان کے اندر تکبر کیسے آتا ہے، انسان کیسے ان بیماریوں سے لڑ سکتا ہے۔ تو کم سے کم اس حالت میں تو نہیں ہوگا ہمارا معاشرہ جس کے اندر ہم دیکھیں لو بھائی کھلے عام تکبر ہو رہا ہے، کھلے عام دکھاوا ریاکاری ہو رہی ہے، اور یہ نارم ہے، یہ عمومی انداز قوم کا۔ اور دوسری بات میں نے عرض کی کہ اعتماد کا پامال ہونا، اعتماد پامال ہونے کی وجہ سے ہماری ہمتیں ختم ہو رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا جب کسی قوم کی ہمت ختم ہوتی ہے وہ ہر قسم کی اطاعت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک تیسرا پوائنٹ اور عرض کروں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد. بچپن سے جیسے میں نے کہا نا پاکستان میں رہنے والے ہر آدمی سے پوچھ دو چاہے ہندو عیسائی کیوں نہ ہو ماں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا کہا, تو پاکستان میں رہنے والے ہر آدمی سے پوچھ لو قوم کے بارے میں علامہ اقبال نے کیا کہا, ایک آدھ شعر تو بولی دے گا. موج ہے دریا میں اور بیرون ہے دریا. بھائی تشیع ایک عالمی قیادت کے پیچھے چلنے والی قوم کا نام ہے. آپ علاقوں میں کاٹتے چلے جاؤ کاٹتے چلے جاؤ, اس کا مطلب ہے اس کا مستقبل ختم ہو رہا ہے. یہ ایک فکر ہے جس کے اندر مرکزیت ہے. مثلا آپ اور میں سب جانتے ہیں الازبر ہے, ہم سب کو الف بے سے رٹا ہوا ہے. بھائی دوسرے تمام اسلامی فرقوں کے مقابلے میں اگر ہمارا اختلاف کا کوئی سب سے بڑا پوائنٹ ہے تو وہ ہے امامت کے اوپر, جس معنی میں ہم سمجھتے ہیں. اس معنی میں بہت سارے اسلامی فرقے مانتے ہیں اور بہت سارے نہیں مانتے, جس معنی میں ہم سمجھتے ہیں. پھر عدد کا مسئلہ ایک علیحدہ مسئلہ. تو امامت وہ تصور ہے جس کے اوپر بہرحال اسلامی فرقوں کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے. ہم وہ ہیں جو امامت کو مانتے ہیں اس تصور کے تحت جو ہمارے پاس ہے, ان دلائل کے تحت جو ہمارے پاس ہے. یہ امامت کا تصور یہ سکھانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ ایک مرکزیت ہے. اگر ہم اس مرکزیت کو نہ سمجھیں نہ عمل کر سکیں تو پھر تصور امامت کس طریقے سے ہماری شناخت کا سبب بنے گی؟ یا ہم یہ بولیں کہ امامت غیبت کے دورانیے کے اندر نعوذ باللہ تعالیٰ معطل ہوئی بھی ہے. یہ مرکزیت اس فکر کا حصہ ہے. اگر ہم عالمی سطح کے اوپر اس مرکز تشیع کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں قطعاً نقصان میں ہیں. ہم سب کو معلوم ہے یہ بات, چاہے وہ جو ولایت فقیہ کو مانتے ہوں چاہے وہ جو ولایت فقیہ کو نہیں مانتے ہوں, چاہے وہ جو مرجعیت کو مانتے ہوں چاہے وہ جو مرجعیت کو نہیں مانتے, سب اس بات کے معتقد ہیں. کیا نشانی ہے؟ یہی اربعین. کیوں ہم اربعین کے تجمع کو اور اجتماع کو اہمیت دے رہے ہیں؟ جو اس لیے اہمیت دے رہے ہیں یہاں پہ اتنا بڑا نمبر جمع ہو گیا جو پوری دنیا کے اندر نہیں ہوا ہے. یہ ہماری قوت کا اور طاقت کا اظہار بن گیا الحمدللہ رب العالمین. یہ مرکزیت ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ مرکزیت ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے. اب اگر جیسے ہی کوئی اس بات کو سمجھتے ہیں ہاں بھائی مرکزیت ہوتی ہے اس سے کچھ فائدے ہوتے ہیں, تو بندے خدا ہم سب کو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے, یہ مرکزیت اطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے. ہر ایک آدمی اپنی نفس پرستی کرے اور اس کے بعد یہ کہے ہم مرکزیت کے معتقد ہیں. کیسے معتقد ہیں پھر ہم؟ اگر میں مرکزیت کا معتقد ہوں بہرحال کچھ چیزیں تو مجھے قربان کرنی پڑیں گی, اس مرکزیت کی خاطر کرنی پڑیں گی. یہ تیسرا پوائنٹ ہے جو ہماری مشکل بنا ہوا ہے, اور یہ وہی پوائنٹ ہے جو لبنان میں حزب اللہ کی طاقت کا سبب بنا. کم سے کم مثلا حسن نصر اللہ جیسے محترم افراد جن کا تجربہ اتنا زیادہ ہے, ابتدائے ایام حزب اللہ کے جو تھے اس وقت سے یہ لوگ ہیں, ان سے مثلا جب یہ لوگ سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں تو وہ واضح طور پہ بتاتے ہیں کہ بھئی ہم نے ولایت فقیہ کی پیروی کی ہے جو ہماری کامیابی کا سبب بنا ہے. یہ ہم سب کو معلوم ہو گیا. ہم لوگ کس مشکل میں پھنس گئے؟ بہت ساری مشکلوں میں سے ایک مشکل ہمارے سامنے یہ آئی کہ ہمیں یہ بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ ولایت فقیہ کی پیروی ہوگی کیسے. اب یہاں پہ مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے اجمالی طور پہ قانون کی صورت میں. جیسے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ جب انقلاب کے بعد لبنان کا تجربہ کامیاب ہوا تو جہاں ہمارے لیے کام آسان ہوا کہ بھائی ایسے آپ کر سکتے ہیں تو آپ بن سکتے ہیں, اسی طرح دشمنوں کو پتہ چل گیا کہ ان کو کس چیز سے روکنا ہے. تو اسی طریقے سے یوں احساس ہوا کہ انہوں نے یوں سوچا کہ جہاں سے بھی طاقت پکڑنی ہے وہیں پہ کوئی زہر ڈال دو تاکہ یہاں سے طاقت نہ پکڑ سکیں. تو مثال کے طور پر آپ کسی قوم سے کسی دشمن سے لڑنے کے لیے گئے اور اس دشمن نے آپ کے سامنے حملے کے اوپر حملہ کیا, جسمانی حملہ اس نے کیا جسمانی حملہ آپ نے کیا, انہوں نے مثال کے طور پر اسلحہ ایڈوانس اسلحہ استعمال کیا آپ نے بھی ایڈوانس اسلحہ استعمال کر لیا, لیکن ایک موقع پہ آ کر انہوں نے احساس کیا کہ نہیں بھائی یہ معاملہ جسمانی حملے سے حل نہیں ہوگا, یہاں پہ ان کو فکری حملہ کرنا پڑے گا. اب معاملہ زیادہ سخت ہے کیونکہ وہ اب آپ کے احساس کے اوپر حملہ کرنے آ گئے. جس دن دشمن ہمارا اور آپ کو پہچان لیتا ہے کہ بھائی یہ قوم جسمانی نہیں ہے یہ فکری ہے, ان کا شعور ان کی اساس ہے نہ کہ ان کے جسم. تو پھر وہ جسمانی حملے روک دیتے ہیں لیکن پھر فکری حملے کرتے ہیں. پھر وہ تو مجھے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ عزاداری ان کی اساس ہے, مرجعیت ان کی اساس ہے, تزکیہ نفس ان کی اساس ہے, امامت کی پیروی ان کی اساس ہے. تینوں چاروں کے اندر انہوں نے زہر اگلنے کی کوشش کی, تینوں چاروں کے اندر زہر ڈالنے کی کوشش کی. مثلاً عزاداری کے نام پر ایسی چیزیں لکھائیں گے آپ کو, مجھے خود سمجھ میں نہیں آئے گا آپ اس کے ساتھ کیا کرنا. مرجعیت کے نام پر وہ کچھ کریں گے آپ کو, مجھے خود سمجھ میں نہیں آئے گا یہ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا. ایک آدمی مرجعیت کے نام میں دفاع کرتے ہوئے وہ فتنہ کھڑا کرے گا کہ آپ کو خود سمجھ میں نہیں آئے گا اب میں کیا کروں اب اس کے ساتھ. اگر ایسا ہے تو پھر آپ کو پھر کیا ضرورت ہوئی آخر کر ایسے مضبوط دینی مراکز کی ضرورت ہوئی جو ان خطرات کو تشخیص دے سکیں کہ بھئی یہ مرجعیت کی حمایت نہیں ہے, یہ مرجعیت کی مخالفت ہے, یہ ولایت فقیہ کی حمایت نہیں کر رہے ہیں, یہ ولایت فقیہ کی مخالفت کر رہے ہیں یہاں پہ. اچھا اگر وہ فکری مضبوط فکری مراکز موجود نہیں ہیں تو کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا جو دست و گریبان ہونا ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. دونوں پارٹیز مخلص ہیں, پرسنلی آپ جا کر ملیں یہ بھی مخلص ہے وہ بھی مخلص ہے, اور دونوں کیا کر رہے ہیں؟ دونوں ایک دوسرے کی گردن کاٹنے کو تیار ہوئے ہوئے. بھائی تم دونوں اتنے بڑے دھوکے میں کیوں آ گئے ہو؟ چونکہ یہ تشخیص نہیں دے پائے کہ اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہو جانی چاہیے تھی. تو احسان محترم جتنا بھی آپ آگے بڑھتے رہیں, میں ان ابتدائی چیزوں کے اوپر گفتگو ہی نہیں کی جس پہ بات کرنا میرے نزدیک اتنا زیادہ فائدہ مند نہیں تھا, کہ مثلا قوم کی معاشی ترقی کیسے ہوگی. ممکن ہے کوئی عنوان سمجھ کے آیا ہو کہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے معاشی ترقی کیسے ہوگی. معاشی ترقی نہیں بھی ہوگی نا تو ہم پھر بھی سروائیو کر لیں گے. ہم معاشی ترقی ہونا ضروری ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اب اس کے بعد منصوبہ کیسے بنے گا اور اس کو کیسے انجام دیا جائے گا یہ خود بہت اہم موضوع ہے. لیکن جو چیز میرے نزدیک بہت زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ بھائی یہ قوم غربت میں تو زندہ رہ سکتی ہے, بے عملی کے ساتھ زندہ نہیں رہ پائے گی. آپ خود دیکھ لو ہم اور آپ, الحمدللہ رب العالمین اگر ہم اپنے بزرگوں کی زندگیوں کا جائزہ لیں اس کے مقابلے میں ہم زیادہ پیسے والے ہیں. پھر وہ لوگ ہم زیادہ غریب تھے ایک معنی کے اندر. اس کے باوجود کہ وہ غریب تھے وہ اتنے پریشان نہیں تھے, نہ ان کی زندگیوں کے اندر اتنی بے چینیاں اور اضطراب تھا, جبکہ وہ غریب ہم سے زیادہ غریب تھے. اور اگر مثلا ہم کہنا کہ نہیں مولانا اس زمانے میں سبھی ایک جیسے تھے, نہیں سبھی ایک جیسے کبھی بھی نہیں تھے. اس زمانے میں بھی نواب وغیرہ زندگی گزار رہے تھے, لوگ زندگی گزار رہے تھے اپنی مادی زندگیوں کے اندر غرق تھے, لیکن ہمارے اجداد نے اس کا اثر اپنے اوپر نہیں لیا. کیوں نہیں لیا؟ ان کے نزدیک کامیابی کا معیار یہ نہیں تھا. جو چیز ہم سے سلپ ہوئی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم غریب رہ گئے, جو ہمارے دماغ میں چھا گیا ہے وہ یہ کہ غربت ناکامی کی علامت ہے, یہ ہمارے دماغ میں آ گیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس معاشرے نے ایسا پیش کیا جس میں دیندار بھی شامل ہیں, وہ یہ کہ اگر تم کو شرافت چاہیے, اگر تمہیں کامیابی چاہیے, تمہیں احترام بھی اگر چاہیے, بہرحال پیسے والا ہونا پڑے گا. ہمیں مشکل یہاں سے شروع ہوئی. اور اس میں دونوں لوگ شامل ہیں, غریب بھی شامل ہیں امیر بھی شامل ہیں. اگر غریب, ہمارے پاس روایات موجود ہیں, ہم جو چیپٹر میں چھیڑ رہا ہوں یہ مکمل کئی روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ جس میں انہوں نے فرمایا اہل بیت اطہار نے کہ بھائی غریب کی ذمہ داری کیا ہے. تو مثال کے طور پر لفظ استعمال کرتے ہیں غیرت مند ہو غریب. کیا مطلب غیرت مند ہو؟ اپنی غربت کی خاطر اپنی شخصیت کو پامال نہ کرے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ مثلا صرف معاملہ عمرا نے خراب کر دیا, غربا نے اس کو اچھا کیا. نہیں, غربا نے خود بھی خراب کیا, اپنی عزتوں کو خود بخود اپنے غرق کر دیا اس بات کے اوپر کہ مثال کے طور پر اس احساس کو رکھا ہم جیسے ناکام ہو گئے. تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جو معاشرے کے اندر موجود ہیں. اصلاح کرنے کا عمل اس وقت بہت آسان ہو جاتا ہے جب ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ بھائی اصل سبب کیا ہے. تو مثال کے طور پر اگر اس مسئلے سے لڑنا چاہتے ہیں کہ جو غریب اور امیر کا معاملہ تھا انسان کی ناکامی اور کامیابی کا معاملہ بن گیا, اگر اس مسئلے سے لڑنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ سادہ سا معاملہ ہے, جو آپ سے کم ہو مالی اعتبار سے اس کا زیادہ احترام کریں. سادہ سے ایک کام کریں، جو مالی اعتبار سے آپ سے کم ہو اس کا زیادہ احترام کر لیں. خود بخود معاشرے کے اندر یہ فکر دبنا شروع ہوگی کہ پیسہ صرف کامیابی کا سبب نہیں ہے، احترام کا سبب نہیں ہے. لیکن ہماری مشکل کیا ہے اور سب کے ساتھ تقریباً سب کے ساتھ ہے، وہ یہ کہ جب کسی کو اپنی نمائش کا موقع ملے گا وہ اسی کی نمائش سے خوش ہوگا جس کے اوپر کل مذمت کر رہا تھا. تو جہاں کہیں کوئی شادی بیاہ کی تقریب آئے گی انہی ساری نمائشوں کے اوپر خوش ہو رہے ہوں گے جس کی کل تک مذمت کر رہے تھے، جو ان کی اپنی زندگی کے اندر مشکلات کا سبب بنا ہوا تھا، لیکن پھر اسی کو کر کے خوش ہوں گے. اور وہ نہیں ہوا تو پھر غم کا احساس کریں گے کہ ہم یہ بھی نہیں کر سکے، فکری طور پر مشکل. تو اس طرح قوم کی مشکلات ڈیولپ ہوتی ہیں. حل کرنا چاہیں کیا کریں؟ پہلا پوائنٹ میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، اس کو دوبارہ تیزی سے دہرا دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. بعض اوقات بہت بڑی بڑی مشکلات بہت مختصر آسان طریقوں سے حل کی جا سکتی ہیں. ایک زمانے میں ہم لوگ اقتصادنا پڑھ رہے تھے قوم میں، شہید آیت اللہ محمد باقر الصدر کی کتاب اقتصادنا. اقتصادنا کے اندر شہید نے تین چیپٹرز کیے، ایک کے اندر کمیونزم کو ڈسکس کیا، ایک کے اندر کیپیٹلزم کو ڈسکس کیا، اور تیسرے کے اندر انہوں نے اسلام کے اقتصادی نظام کو بیان کرنے کی کوشش کی. پھر انہوں نے ہر ایک چیپٹر کے اندر ظاہر ہے اس کے کرٹیسائز کیا کہ کمیونزم کے اوپر تنقید ان کی کیا تھی اور کیپیٹلزم کے اوپر ان کی ناخت کیا تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہیں کہیں اس کو حل بھی کیا. تو مثال کے طور پر ابھی جیسے بات ہوئی کہ قرآن کریم نے کہا بھائی فرعون نے کیسے اپنی قوم کو اطاعت کے لیے تیار کیا جبکہ وہ قوم اس سے زیادہ بزرگ تھی، اس کا مقام اس کا شرف اس سے کہیں زیادہ تھا، تو کہا اس کو ذلیل کر کے، اس کی تحقیر کر کے. تو مثلا کہیں بات ہوئی کہ اگر ہم کیپیٹلزم کو شکست دینا چاہیں اپنے علاقوں کے اندر تو کیسے شکست دیں؟ تو انہوں نے کہا ایک سادہ سا کام کریں، قناعت کریں. اگر آپ قناعت پہ جائیں گے کیپیٹلسٹ نظام شکست کھا جائے گا. اب ظاہر کوئی یہ اگر بغیر تفصیل میں جائے اس کو سنے تو وہ یہ کہے گا کہ یہ حل دینے والے کو شاید مشکل کی گہرائی کا پتہ نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ قبول کرنا پڑے گا کہ جس آدمی نے 400 صفحے مخالف اقتصادی نظاموں کو بیان کرنے کے اوپر لگائے ہوں گے کم سے کم اس کو مسئلے کی گہرائی کا تو پتہ ہو گیا ہوگا. اور وہ مثلاً 400 صفحے اس بات کے اوپر لگا رہا ہے کہ مخالف نظام میں گہرائی کیا ہے، اس کے بعد وہ آ کر کہتا ہے اس کا حل یہ ہے کہ آپ قناعت کریں. اس کا مطلب ہے اس حل میں بھی کوئی گہرائی ہونی چاہیے نا. پھر تو مثال کے طور پر اگر ہم سے کوئی پوچھے بھئی ملت کو درپیش مسائل ہوئے اور یہ سب آپ کے سامنے ہوا، ان کا حل کیا ہے؟ تو اگر میں آپ سے ایک حل کہوں تو پھر اسے قبول کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی، تو میں کہوں گا سچ بولو، یہ حل ہے. صرف سچ بولیں صحیح ہو جائے گا؟ ہاں بالکل صحیح ہو جائے گا. یہ کیسے صحیح ہوگا؟ اگر آپ سچ بولیں گے تو آپ اس پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھیں گے جس کے ذریعے سے انسان کی تربیت ہوتی ہے، اور جب تک جھوٹ بولتے رہیں گے اس تربیت سے محروم رہیں گے. اور یہ تینوں مسائل جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، ان تینوں میں ہم نے فوراً اس بات کو احساس کیا کہ ہم قوم ہونے کے ناطے فکری تربیت کے محتاج ہیں. اگر فکری نفسانی تربیت نہیں ہوگی ہم کبھی بھی اپنی کامیابیوں کو حاصل نہیں کر سکیں گے. کوئی جھوٹا انسان دین اسلام کے اندر کامیابی حاصل نہیں کر پائے گا. تو بہت چھوٹے چھوٹے اسٹیپ سے شروع کریں. بدقسمتی ہماری کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم زیادہ تر، ہم میرے جیسے لوگ اور ہمارے جیسے لوگ، وہ پی ایچ ڈیز ہو گئے اور انہوں نے اسلام میں ابھی میٹرک کا امتحان پاس نہیں کیا. اسلام سے ہم پی ایچ ڈیز ہو گئے، اتنا کچھ ہمیں پتہ ہے اسلام سے، لیکن اگر ہم سے پوچھے پریکٹیکلی تم نے اسلام میں کیا کیا، ہم نے میٹرک بھی نہیں کیا ابھی. تو اس مثال کو نزدیک لانے کے لیے کہتے ہیں کہ کوئی آدمی گیا کسی آبادی کے اندر، اس کے لیے وہ آبادی نامعلوم تھی، وہ گیا وہاں پر تو اس کا گزر وہاں کی قبرستان سے ہوا. تو اس نے قبرستان میں دیکھا تو قبروں میں عمر لکھی ہوئی تھی، کسی کی لکھی ہوئی تھی 8 سال، کسی کی لکھی تھی 10 سال، کسی کی 15 سال، کوئی 1 سال. تو اس نے کہا بھائی قبریں تو بڑی بڑی ہیں، عمریں بہت کم لکھی ہیں. تو وہ اندر گیا، اس نے جا کے اس کے چیف سے پوچھا، جو رئیس تھا سردار تھا، اس سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہم لوگوں کی قبروں کے اوپر عمر ان کی زندگی کے حساب سے نہیں لکھتے، ان کے مفید ہونے کے حساب سے لکھتے، اس کی زندگی میں مفید حصہ کتنا تھا، کیا فائدہ دیا اس نے ہماری سوسائٹی کو، اس کے حساب سے ہم اس کی عمر لکھتے ہیں. اس نے کہا بھائی یہ تو بڑی عجیب بات ہے، تو تم لوگ یہ کیسے سمجھتے ہو کہ کوئی انسان مفید تھا یا نہیں تھا؟ تو اس نے کہا کہ تم بیٹھو میں تمہیں دکھاتا ہوں. تھوڑی دیر میں ایک اس کے سامنے ایک مقدمہ آیا، تو اس نے کہا بھائی مقدمہ یہ ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا میں نے اس کو ایک زمین بیچی تھی. دوسرا اس کے مقابلے میں تھا، اس سے پوچھا ہاں بھائی تم نے زمین خریدی تھی؟ اس نے کہا جی زمین خریدی تھی. تو اس نے کہا آگے، اس نے کہا آگے یہ کہ اس کی زمین میں خزانہ نکل آیا. اس سے پوچھا بھائی تمہاری زمین میں خزانہ نکلا اسی کی زمین کے جو تم نے خریدی تھی اسی میں سے نکلا؟ اس نے کہا ہاں جی نکلا. کہنے کا اب جھگڑا کیا ہے، سب کو معلوم ہے جھگڑا کیا ہے. تو وہ جس کی زمین جو نیا مالک تھا زمین کا وہ کھڑا ہوا، کہنے کا سر جھگڑا یہ ہے کہ میں اس کو خزانہ دیتا ہوں یہ لیتا نہیں ہے. اور وہ جس کی پرانی زمین تھی وہ کہنے کا کہ مصیبت یہ ہے کہ میں کیوں لوں، یہ مجھ سے لے چکا جب زمین لی تھی اس میں سے خزانہ نکلا میں کیوں اٹھاؤں اس کا، اٹھائے خود خدا اٹھائے اس کو. تو اس نے کہا کہ ابھی کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے چیف سے کہا کہ تمہارے یہاں ایسے مقدمے آتے ہیں کیا؟ اس نے کہا ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے. تو کہنے کا تمہارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ کہنا ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بتانے کا نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے. پھر کہنے اگر تمہارے یہاں اتنی خرابی ہے تو تمہارے یہاں بارش ہوتی ہے؟ کہنے کا ہاں ہوتی ہے. کہنے کا عجیب بات ہے، فصل بھی اگتی ہے؟ اس نے کہا ہاں اگتی ہے. کہنے کا یہ بہت عجیب بات ہے، کیوں؟ کہنے کا یہ میں چیف ہوں، مجھے اس کام کو کرتے ہوئے 15 سال ہو گئے مثلا، اگر میں ایک سال چند فیصلے غلط کرتا ہوں نا اگلے سال بارش نہیں ہوتی، پھر فصل نہیں اگتی ہمارے یہاں. اتنی خراب ہوتی ہے کہ مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پچھلے سال جو میں نے فیصلے کیے نا غلط کیے ہیں، خدا ظلم پہ برکتیں چھین لیتا ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہارے یہاں اتنا ظلم ہوتا ہے اتنا ظلم ہوتا ہے، پھر بھی بارش ہوتی ہے، پھر بھی تمہارے یہاں فصلیں اگتی ہیں. تو اس نے کہا ہم یہ اگتی ہیں مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا. کہنے کہا اچھا مجھے سمجھ میں آ گیا، یہ بتاؤ تمہارے یہاں کتے بلیاں ہیں کیا؟ اس نے کہا ہاں ہیں. کہنے کہا میں سمجھ گیا، خدا ان کی خاطر برسا رہا ہے، تم لوگوں کے لیے نہیں دے رہا. وہ بہت ساری چیزیں معاشرے میں ہوتی رہتی ہیں، ہم اس خوش فہمی میں رہتے ہیں ہم صحیح چل رہے ہیں، اور کوئی ہمیں بتانے والا نہیں ہوتا کہ بیٹا یہ تمہارے لیے ہو ہی نہیں رہا ہے، اصلا یہ کسی اور کے لیے ہو رہا ہے. ایک آیت اللہ تھے شہید قدوسی، تو وہ ان کا ایک مدرسہ تھا شہیدین نام کر کے، دو افراد نے بنایا تھا دونوں شہید ہو گئے تھے، تو اس مدرسے کا نام پڑ گیا تھا مدرسے شہیدین. شہیدین مدرسے میں ایک دیوار کے اوپر ان کا ایک قول لکھا تھا، اس پہ میں ختم کرتا ہوں. اس قول میں لکھا تھا کہ یہ دنیا ایک فٹ بال کا گیم ہے، اس میں 22 کھلاڑی ہیں باقی تماشائی ہیں، کوشش کرو کھلاڑی بن جاؤ، تماشائیوں میں نہیں رہو. تو کوشش یہ کر لو کہ یہاں دنیا تیار ہو رہی ہے وقت کے امام کے لیے، کچھ لوگوں نے نصرت کرنی ہے صرف، باقی سب تماشائی ہیں. تو ہم ان لوگوں میں پہنچ جائیں جو واقعاً کھلاڑی ہیں، کم سے کم ان سے جا کے لگ جائیں. ایسا نہ ہو کہ ہم تماشائی بنے رہیں، ہماری زندگی گزرتی رہے اور ہم اس خوشی میں رہیں کہ سر میں نے یہ یہ کامیابیاں لے ہی نہیں، بالآخر پتہ چلا وہ کتے بلیوں والی تھی جو ہم نے لی تھی، وہ اصل معاملہ ہی کچھ اور تھا. اللہ انشاءاللہ محفوظ فرمائے. پروردگار سے دعا کرتے ہیں خدایا اپنے دین کی قرآن و اہل بیت کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. خدا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. ان کے نام کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. پاک پروردگار پاک و پاکیزہ زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرما. دین کی تیرے بندوں کی نصرت کرنے کی سعادت نصیب فرما. خدایا وقت کے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے آبان و انصار میں قرار فرما. ان کی نصرت کی راہ میں شہادت اور پرفخر زندگی سے گزرنا نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد و آله الطاهرين.